بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے
جس ریالٹی نے ہمیں ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے
جی
تو پھر پلٹنا کس کی طرف ہے رجت یا راجعون جو بولتے ہیں جب اس چیز کے اندر ہم ہیں تو ہم پلٹیں گے
پلٹیں گے اس طرف بیسیکلی ہمارا جو سفر ہے نا وہ خود اپنے اندر ہے جو ایک جملہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہماری جو زندگی کے سفر کی بگننگ ہے ابتدا ہے وہ احساس ہے اور اس کی انتہا شناخت ہے یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی کا سفر جب بھی شروع کیا تھا ہر انسان نے ایک وقت پہ نہیں شروع کیا زیادہ تر انسان اس دنیا میں آ کے شروع کرتے ہیں لیکن ہر ایک نہیں تو جب سے بھی اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو ابتدا احساس تھی یعنی ایک حقیقت ہے احساس یعنی فیلنگ تھی ایک شعور تھا لیکن جو بھی میں اور آپ جب جتنا بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا اس پورے سفر میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اسی ریئلٹی کو ڈفرینٹ ایکسپیکٹ سے ایکسپلور کر رہے ہیں اسی ایک حقیقت کو جیسے جو امام حسین علیہ السلام کے دعائے رفع کے جملے ہیں کہ اے خدا یعنی زندگی میں میرے جتنے بھی حوادث آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ کو ہر طریقے سے پہچان لوں یعنی ہم اس نظر سے السلام علیکم لائف کو بالکل دیکھ نہیں پاتے کہ اگر زندگی میں کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے کبھی آسودگی ہے کبھی راحت ہے کوئی بھی تو یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ مختلف طریقوں سے اس کو پہچانا جائے اس کی معرفت حاصل کی جائے تو رفتہ رفتہ ہماری شناخت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی جو مرحلہ ہے جس کو آپ حشر کہتے ہیں یا آخرت کہتے ہیں وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان جس حد تک خدا کو دیکھ سکتا ہے اس حد تک دیکھ لے گا یعنی جس کو کہا جاتا ہے لقاء اللہ اور لقاء اللہ کا ورڈ قرآن کریم نے کم از کم 10 مرتبہ استعمال کیا ہے اور اس معنوں میں استعمال کیا ہے کہ اس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے کہ یہ لقاء اللہ سے مراد معرفت خدا ہے یا اس قسم کی چیز ہے بلکہ لقاء سے مراد لقاء ہے ملاقات ہے یعنی جس کے لیے جس حد تک ممکن ہے کہ وہ جتنے بھی پردے ہیں وہ برطرف ہو جائیں گے اور انسان جب لیکن اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سب سے زیادہ عجیب بات ہوگی کہ جب انسان اس حقیقت کو بغیر حجاب دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ میں اس کو ہمیشہ سے پہچانتا ہوں یعنی یہ نہیں کہ میں نے اب آ کے اس کو پہچانا ہے بلکہ میں اس کو ہمیشہ سے پہچانتا تھا لیکن پہلے توجہ نہیں تھی یعنی بھائی معرفت یا شناخت یا وہ نہیں تھا یہ فرق ہے اور جو معصومین علیہ السلام ہیں ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ان کے پاس یہ احساس یعنی کہ کہہ لیں یہ شناخت والی کیفیت جو ہے یہ ہمیشہ میکسیمم لیول آف انٹینسٹی پہ رہتی ہے یعنی کہ جب بھی وہ جیسے آئمہ کے جملے ہیں کہ میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے قبل اس کے بعد اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا تو ہے زندگی کا ایک ہی ہے بس کام یعنی پوری لائف جو ہے نا وہ ایک ہی ہے احساس سے شناخت تک کا سفر ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے حوالے سے شکر پہ اور جس حدیث کا ہم نے ریفرنس لیا تھا وہ حدیث ہے 21 چہل حدیث میں اور اس کے اندر جو حدیث کا پانچویں امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک رات کو رسول خدا حضرت عائشہ کے گھر میں تھے تو انہوں نے یہ میرے پاس جو کتاب ہے نا تھوڑا سا میں اس سے بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا یہ کتاب میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا کہ غزالی ابو محمد غزالی آئی تھنک کہ یہ کافی بڑے عالم گزرے ہیں تقریباً اب بہت کافی عرصہ گزر گیا ان کو آئی تھنک مور دین 700-800 ایئرس تو انہوں نے کافی اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اس میں ان کی کتاب تھی تہذیب الاحیاء. تہذیب الاحیاء یعنی اخلاق پر اور ان سب چیزوں پہ کتاب تھی. تو ہمارے عالم ملا محسن فیض کاشانی, انہوں نے اس بات کو کیا کہ یہ کتاب, انہوں نے کہا کہ کتاب کا ٹاپک اور اس کی آرگنائزیشن بہت اچھی ہے اخلاق اور سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے, لیکن اس میں اس کتاب کو اٹھا کے انہوں نے انہی ٹاپکس کو پورے کا پورا کنورٹ کر دیا اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں پہ, کہ جو احادیث اور روایات تھیں اس میں جو معتبر تھیں وہ رہنے دیں, لیکن باقی اس کو پورا انہوں نے کنورٹ کر دیا انہی موضوعات کو اہل بیت علیہ, یعنی کہ فریم ورک موجود تھا ان کے پاس, کہ انہوں نے کہا فریم ورک بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہے, اس میں تمام اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے. تو اس کتاب میں بھی, اور یعنی جتنا جتنا میں ان کو پڑھتا گیا ہوں جناب محسن فیض کو, تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی عزت اور اس میں, اور اللہ میں نے, مجھے وہ بات سمجھ میں آئی کہ علامہ طباطبائی نے ان کو کیوں کہا کہ یہ جامع العلوم ہے, کہ علامہ طباطبائی نے جناب فیض محسن فیض کے لیے کہا تھا کہ یہ جامع عالم ہے. تو بہرحال بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے. تو اس میں بھی یہ حدیث جو ہے, جو یہاں امام خمینی نے اس میں نقل کی ہے پانچویں امام سے, کہ ایک رات رسول خدا حضرت عائشہ کے پاس تھے, اور اس کے بعد یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بستر میں آئے, پھر اس کے بعد آپ رخصت ہو گئے, یعنی بستر سے نکل گئے, پھر انہوں نے دیکھا کہ تمام رات رسول خدا نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے اور گریے میں گزاری, اور اتنا گریہ آپ نے فرمایا کہ آنسو آپ کے سینے پر جاری ہو گئے حالت قیام میں, پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا, پھر اسی گریے کی حالت میں رہے, پھر سجدہ کیا, اور انہیں اس یہ کیفیت. تو پھر انہوں نے پوچھا جو یہاں پر پانچویں امام بیان کر رہے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ اپنے نفس کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے ما تقدم من ذنبک و ما تأخر, کہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے, اس پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی. ٹھیک ہے, تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا عائشہ الا اکون عبدا شکورا, کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکور بندہ نہ بنوں. اچھا, شکور اور شاکر میں فرق ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس کو سمجھے بغیر ایگزیکٹ جو قرآن کی آیتوں کا امپیکٹ ہے وہ اپنی گریسپ پر کر پاتے. شکور یعنی بہت زیادہ, فعول کا جو وزن ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز گویا آپ کی صفت بن جاتی ہے بہت زیادہ جس کو. شاکر یعنی شکر کرنے والا, شکور یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا, گویا کہ اس کی صفت ہے شکر گزاری. کیا میں عبد شکور نہ بنوں. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے کافی اپنا وقت اس حالت میں گزارا کہ آپ اپنی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر راتوں کو عبادت کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا, اور پھر خدا نے آیت نازل فرمائی کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, کہ اے طہٰ یعنی رسول خدا کو اس نام سے پکارا, ہم نے تمہارے اوپر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم اس مشقت میں پڑ جاؤ. تو بہرحال یعنی کہ یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, عبد شکور, شکر کے حوالے سے. تو تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو جناب فیض نے کچھ اس پر بات کی ہے شکر کے حوالے سے, تھوڑی سی آپ کو وہ پڑھ کے سنا دوں, کافی اچھی گفتگو ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اس حدیث کے متن پہ آ جاتے ہیں, ٹیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے, وہ میں نے آپ کو وہاں سنائی تھی ایک حدیث, وہ بھی یہاں موجود ہے, کہ ایک پتھر والی, کہ رسول خدا ایک پتھر کے پاس سے گزرے, دیکھا اس میں سے پانی نکل رہا ہے, تو اس سے پوچھا کہ تو گریہ کیوں کر رہا ہے, تو اس پتھر نے جواب دیا کہ جب سے میں نے وہ قرآن کی آیت سنی ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ, کہ انسان اور پتھر جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، تو میں اس خوف سے گریہ کر رہا ہوں کہ وہ پتھر کہیں میں نہ ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ میں نے خدا سے درخواست کی کہ اس کو آتش جہنم سے نجات دے۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ اس پتھر کو دیکھا کہ اسی حال میں تھا کہ اس میں سے پانی نکل رہا تھا، تو اس سے کہا کہ اب کیوں گریہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلا میرا گریہ جو تھا وہ خوف سے تھا، اور یہ گریہ جو ہے یہ شکر سے، شکر کی بنا پر ہے۔ دوسری ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ حمادان، جو حماد ہیں وہ اٹھیں، اٹھ کر کھڑے ہوں، سامنے آئیں۔ ایک گروہ کھڑا ہوگا اور ان کے لیے ایک علم بلند کیا جائے گا، پرچم بلند کیا جائے گا، اور اس پرچم کے ساتھ ان کو، انہیں پرچم کیوں بلند کیا جاتا ہے؟ تاکہ اسپیشلی آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ دے آر اسپیشل پیپل، کہ اس پرچم کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ حماد کون لوگ ہیں، یہ کون افراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی چاہے ظاہراً خوشی ہو، چاہے غم ہو۔ اگر آپ لوگ دعائیں نور پڑھتے ہیں جناب سیدہ کی، پڑھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد دعائیں نور، اس میں آخر میں یہ جملہ ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، فقط چار پانچ جملے لیکن بہت ہی شاندار دعا ہے، کہ الحمدللہ الذی ہوا بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء والضراء مشکور، کہ خدا وہ ہے کہ جو سختی اور تنگی اور ہر وقت مشکور ہے، یعنی اس لائق شکریہ ہے۔ کہ انسان کی اگر زندگی میں سختی آتی ہے، انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، انسان اپنی زندگی میں ضرر دیکھتا ہے، تو اس حالت میں بھی خدا لائق حمد و شکریہ ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے کیا چاہیے کہ معرفت چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر انسان کی توجہ فقط اور فقط دنیا کے مفادات پر ہے تو دنیا کی چیزیں جانے پر وہ غمگین ہو جائے گا، اور جیسا کہ امام خمینی نے اس میں لکھا بھی ہے چہل حدیث کی ایک حدیث میں، کہ جو آپ سے نعمت لیتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اگر آپ کی توجہ نعمتوں پر ہے اور آپ نعمتوں کو اپنا اصل سرمایہ سمجھتے ہیں، تو جب نعمت آپ کے ہاتھ سے نکلے گی اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ نعمت مجھ سے لینے والا خدا ہے، تو آپ کے دل میں کبھی بھی خدا کی محبت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک لاجیکل بات ہے نا، کہ جو آپ سے چیز لے جائے آپ کیسے اس کی تعریف کریں گے، یا کیسے اس کو اچھا سمجھیں گے، یا کیسے اس سے محبت کریں گے؟ تو اسی جی ہاں، وہ اسی لیے میں جو ہوں نا، یہ اسی لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا اس بات کو وہ کیا ہے، بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں ان کی گفتگو تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں۔ تعریف شکر اور اس کی حقیقت، فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے یہ مقامات سالکان میں سے ایک مقام ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں حرکت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، راہ سلوک اللہ رکھتے ہیں، ان کے مقامات میں سے ایک مقام شکر ہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے وہاں پر جو ہم پوری گفتگو کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی صفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تین سٹیپس کون سے ہوتے ہیں؟ معرفت، عمل سے پہلے کیا ہے؟ ایک کیفیت، حال، ٹھیک ہے؟ معرفت یا علم، اس کے نتیجے میں آپ پر ایک حال طاری ہوتا ہے، آپ پر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کے نتیجے میں آپ عمل کرتے ہیں، اور جب یہ سائیکل پوری ایک لوپ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے تو رفتہ رفتہ آپ کو ایک صفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ صفت اگر آپ اس پر پرسسٹنٹ رہیں تو وہ صفت آپ کا کیا بن جاتی ہے؟ ملکہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل یہی بات یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ شکر جو ہے سالکان کے مقامات میں سے ہیں, اور وہ علم اور حال اور عمل کے ذریعے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو ابھی ہم نے وہاں بات بھی کی تھی کہ شکر جو ہے وہ بنیادی طور سے کیا ہے, یعنی علم جو ہے وہ کیا ہے؟ شناخت نعمت ہے, نعمت کی شناخت ہے. حال کیا ہے؟ نعمت کو شناخت کرنے کے بعد جو خوشی اور سرور کی کیفیت آپ پر حاصل ہوتی ہے. اور عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہوگا؟ اس کام کا انجام دینا کہ جو کیا, کیسا عمل انجام دیں کہ جس سے صفت شکر ہمارے اندر اسٹرانگ ہو. اچھا, وہ یاد ہے آپ کو, میں نے کافی پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شکر کے 3-4 ارکان ہوتے ہیں. یاد ہے؟ یعنی سب سے پہلا نعمت کی معرفت, میں نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا تھا تقریباً یہی باتیں تھیں کہ نعمت کی معرفت, اس کے بعد اس کا صحیح استعمال, اس کے بعد نعمت کے ثمرات میں, اس کے پھل میں اللہ کے بندوں کو شریک کرنا, اس کے فائدے دوسروں تک پہنچانا, نعمت کی حفاظت کرنا, اس کو ضائع ہونے سے بچانا. یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں, 3-4 چیزیں جب ملتی ہیں تو نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک انسان مثال کے طور پر ایک نعمت کو لے کر خود بیٹھا رہے اور اس کو اس کے فائدے میں دوسرے انسانوں کو شریک نہ کرے تو اس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. ٹھیک, اب یہاں پر جو علم ہے, جب آپ کہتے ہیں نعمت کی شناخت, تو نعمت کی شناخت کے ذریعے سے, یعنی نعمت کو جب آپ پہچانتے ہیں تو بنیادی طور پر, یعنی آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کس حوالے سے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی علم آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرانا چاہیے علم کو, نعمت کی شناخت؟
جی جی, ہمیں چوز کیا ہے نعمت کو حاصل کرنے کے لیے, انسان اس کا شکر گزار, اس کا حال اس کے اوپر تاری ہوتا ہے.
ٹھیک, یعنی جیسے بیان فرماتے ہیں کہ بنیادی طور سے جب بھی کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے تو ایک نعمت ہے, دوسرا نعمت عطا کرنے والا ہے, اور تیسرا وہ ہے کہ نعمت کو دینے والا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو کسی رستے میں استعمال کریں. کہ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہیں نعمت جب آپ کو ملتی ہے تو نعمت ملنے کے, یعنی جب آپ اس کو شناخت کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نعمت کو, تو کتنی چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے؟ 3. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے کہ نعمت خود کیا ہے, اس کی معرفت و شناخت, دوسرا کس نے دیے, اور تیسرا کیوں دیے, کس مقصد کے لیے دیے. ٹھیک, یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ نعمت کی معرفت اور شناخت میں آتی ہیں. اچھا, اب جو مین پوائنٹ یہاں پر ہے نا, جس کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ جو اصل توجہ ہمیں کرنی ہے, وہ توجہ کس بات پر ہے؟ چلیں چائے لے لیں تھوڑا سا. ہاں تو جلدی وہ کر دو. دیکھیں, ایک مثال دیتے ہیں یہاں پہ, ایک مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے, وہ کسی کو, یعنی ایک سفر پہ جا رہا ہے, کسی جگہ جا رہا ہے, ایک بادشاہ نے ایک گھوڑا, بہترین گھوڑا جو ہے وہ ہمیں یا کسی شخص کو تحفے میں دیا, انعام میں دیا. جس شخص کو یہ تحفہ یا انعام ملا ہے گھوڑا, اس پر ظاہر ایک خوشی کی کیفیت طاری ہوئی. یعنی اب یہ مثال آج سے ظاہر 500 سال پہلے کی ہے, تو یہ گھوڑا یا آج کی زبان میں سمجھ لیں کہ برینڈ نیو, جی کوئی گاڑی مل گئی آپ کو $50,000 والی. ٹھیک, تو اب اس نعمت کو پانے کے بعد حال تاری ہوتا ہے نا, معرفت کے بعد حال تاری ہوتا ہے. نعمت کے ذریعے سے حال تاری و خوشی شادمانی, لیکن یہ خوشی اور شادمانی جو ہے اس کے کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ نہیں, پاسبلٹیز کتنی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ ایک پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے, جیسے مثال کے طور پر شاید یہاں سے آپ آگے بڑھیں کہ اس پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک مال مل گیا, میری پرابلم سالو ہو گئی, ٹھیک ہے, میرے لیے ایک بہترین نعمت مجھے مل گئی, میری پرابلم سالو ہو گئی. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟
اصولی طور پہ تو دو ہو سکتی ہیں, یا تو نافرمانی کی طرف چلا جائے گا انسان, یا پھر فرما برداری کی طرف چلا جائے گا. اصولی طور پر
نہیں, ابھی 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 ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نعمت ملی ہے, یعنی بادشاہ نے ایک گھوڑا دیا, ٹھیک ہے, اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہترین نعمت, تو جو لینے والے پر ایک خوشی اور شادمانی کی کیفیت آئی, تو اس کی کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟
میرے ذہن میں تو دو اس لیے آ رہی ہیں کہ یا تو اس کا وہ بہت زیادہ شکر گزار اور رب بن جائے گا, یا پھر وہ کہے گا کہ اچھا بھائی دے دیا تیری مہربانی, بس اللہ اللہ.
چار جی بتائیں.
میں چار کہنا اس لیے چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو چیز ملی اور اب اس کمبینیشن کے ذریعے یہ سوچ رہے کہ ہاں اس چیز کا مجھے کہاں استعمال کرنا ہے, یہ ایک کمبینیشن.
کیفیت پوچھ رہے ہیں آپ تو, کیفیت,
ہاں, یعنی کہ جو کیفیت تاری ہوئی خوشی کی, اس کیفیت کے کتنے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟
جہاں سے ملی ہے اس کے بارے میں
اچھا امپریشن,
اپنے آپ کو اچھا سمجھا کہ میں اس لائف تھا, مجھے جو ہے ملی, یہ
کہنے والا تھا کہ یہ سمجھے کہ میری ایڈیت ہے, اس وجہ سے جو ہے مجھے یہ نعمت ملی ہے, اور اس سے اس کو شاید تکبر بھی ہو سکتا ہے.
تیسری ایک اور پاسبلٹی کہ یہ
لیکن یہ تو گفٹ ہے نا, محنت تو نہیں ہے تو گفٹ. اچھا جو یہاں یہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا وہ انسان یہ سوچے اور اس بنا پر خوشحال ہو کہ مجھے ایک میری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک بہترین نعمت مل گئی, ٹھیک ہے, یعنی کہ میری ضرورت کے لیے میرے مال میں اضافہ ہو گیا, میری ضروریات سفر سیر و سفر کے لیے بہترین نعمت ہاتھ آ گئی, ٹھیک ہے. اس نعمت میں, اس قسم کی شادمانی میں یا خوشی میں یا خوشحالی میں نعمت دینے والے کا کوئی رول یا اثر یا موجود ہے, ہے یا نہیں؟ اگر اس نے یعنی اس کو گھوڑا ملا اور وہ خوش ہوا اس نے کہ جناب مجھے میری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک بہترین چیز مل گئی, یہ خوشی ہے اس کے پاس, اس خوشی میں بادشاہ کے حوالے سے کوئی چیز ہے, کوئی ارتباط ہے؟ بادشاہ کے حوالے سے کیا ارتباط ہے؟
دینے والا بادشاہ,
وہ کہہ رہا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی, آئی ایم ہیپی,
اس میں نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا, اس پاسبلٹی نمبر ون میں کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک نعمت مل گئی اور بہترین میرا کام ہو گیا, تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہیچ ارتباطی بس شاہ نہ دارد, یہ والی جو حالت اور کیفیت تاری ہوئی ہے اس میں اس نعمت لینے والے انسان کے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کا بادشاہ سے کوئی ربط نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا نعمت بہترین, میں اس کا فائدہ میں خوشحال ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو گھوڑا ملا تو وہ خوشحال اس لیے نہیں ہے فقط کہ مجھے گھوڑا مل گیا, بلکہ اس لیے کہ مجھے بادشاہ کی توجہ میرے اوپر آئی کہ اتنے سارے لوگوں میں سے انہوں نے مجھے یہ نعمت عطا کی, ٹھیک, مجھے یہ ہدیہ ملا. تو اس میں, اس دوسری والی کیفیت میں اور پہلی والی کیفیت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائیں, پہلی والی سچویشن میں توجہ کا مرکز نعمت ہے, دوسری والی سچویشن میں توجہ کا مرکز منعم ہے,
جس نے دی,
آر یو میں سمجھ میں؟ منعم یعنی نعمت عطا کرنے والا. تو یہ ہوتا ہے شکر گزاری کے حوالے سے مین ڈفرنس جو لوگوں میں آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ کچھ لوگ جب چیز لیتے ہیں تو ان کی ساری توجہ نعمت پہ ہوتی ہے. اولاد مل گئی, مال مل گیا, گھر مل گیا, جاب مل گئی, خوشحالی مل گئی, بہترین. ٹھیک, اس پر توجہ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں کہ یہ نعمت جس نے دی ہے اصل وہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اس قسم کے بہت واقعات سنے ہوں گے, میرا خیال ہے ہماری حکایتوں میں بھی ہیں, علامہ اقبال نے بھی کچھ جگہوں پر ان کو باندھا. محمود و ایاز کے واقعات سنے ہیں نا, محمود و ایاز کے واقعات, کہ اس میں جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں کوئی قیمتی ہیرا تھا اور اس نے اپنے سارے درباریوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان کے ہاتھ میں ہیرا دیا اور کہا توڑ دو اسے. تو وہ اس ہیرے کو دیکھ کے جو ہے نا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکا, نہیں یہ بہت قیمتی ہے, اس کو یہ ہو جائے گا, اس کو وہ ہو جائے گا. آخر میں اس نے وہ ایاز کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کو توڑ دے. اس نے دیکھا ایک چیز اٹھائی, مارا, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو جتنے لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے جو دربار میں تھے کہنے لے بڑے جاہل آدمی ہیں, بڑا بے قدرہ آدمی ہے اور اس قسم کی باتیں. تو اس نے پوچھا محمود نے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تم کو اس ہیرے کی قدر معلوم نہیں تھی کہ کتنا قیمتی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم تھی لیکن آپ کا حکم اس سے زیادہ قیمتی ہے. میں بندہ آپ کا ہوں, بندہ سے مراد غلام, بندہ سے مراد عبادت والا نہیں, کہ میں آپ کا بندہ ہوں, جو آپ کا حکم ہے اصل قیمت میرے لیے وہ رکھتا ہے. یہ ہیرے جواہرات یہ سب بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے, نعمت کے لیے شکر گزاری میں لوگ الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نظر نعمت پر ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی نظر نعمت عطا کرنے والے پر ہوتی ہے. ان کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے چنا, اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ایک نعمت عطا کرے. ارے میں سمجھ میں کہ فوکس نعمت ہے, فوکس منعم ہے. ان دو پرسپشنز کی بنا پر یا ان دو قسم کی معرفتوں کی بنیاد پر شکر گزار لوگوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے. جو خالی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے جب نعمت نکلتی ہے تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ شیطان کے پاس یہ بہت شیطان کا یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے جو وہ اسپیشلی اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, کیونکہ موت کے وقت انسان کو یہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا میں میں نے جتنا کچھ جمع کیا تھا اب سب سے جدائی ہے. اور اس وقت شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کون سا خدا تمہارا ہے جو تمہاری تمام محبوب چیزوں سے تم کو جدا کر رہا ہے. تو یہ جملے انہوں نے کہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں مؤمن رہا ہو لیکن جاتے جاتے اس دنیا سے خدا سے غضبناک ہو کے جائے, خدا سے غصے کی حالت میں جائے. اور یہ تمام باتیں دیکھیں, یہ جتنی بھی گفتگو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام کے خط کا ایک جملہ ہے کہ میں اپنے نفس کو تقوی کی ورزش کرا رہا ہوں, ایکسرسائز کرا رہا ہوں, ریاضت کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرے لوگوں کو لگے گا یہ بیوقوف ہیں, یہ دنیا کے مزے چھوڑ کے, دنیا کی تفریحات چھوڑ کے, انٹرٹینمنٹ محفلیں گیدرنگ, یہ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں یا قرآن میں لگے ہوئے ہیں یا یعنی اس میں جو انسان اگر دوسرے انسانوں سے انٹریکٹ کرے تو مینلی کیوں انٹریکٹ کرے, کسی کا بھلا کروں, کسی کو ہدایت دوں, کسی کا رستہ سیدھا کروں, کسی کی پرابلم سالو کروں, نہ کہ باجماعت مل کے بیٹھ کے وقت برباد کریں. اس قسم کی تو سوشل انٹریکشن کا کوئی دین نہیں ہم کو ریکمینڈ کرتا نا. تو کیوں میں یہ کر رہا ہوں, اس لیے یہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نا یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ توجہ دلانے والا ہے, تاکہ کل پھسلنے والی جگہوں پر اس کے قدم مضبوطی سے جمے رہیں. ہماری اس لائف میں کچھ ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر قدم پھسلتے ہیں, اور اس وقت جس نے اپنے نفس کو تقویٰ کی ورزش کرائی ہوتی ہے, ایکسرسائز ریاضت کرائی ہوتی ہے, وہی ٹھہر پائے گا, ورنہ جو ریلا ہے وہ اس کو بہا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا وقت نماز کا, یا ارلی اذان ہو گئی؟ ہو گئی, اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ نماز کے بعد. اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کے نتیجے میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, وہ کیفیت عام طور سے شادمانی اور سرور اور خوشحالی والی ہوتی ہے, لیکن اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بنیادی طور سے دو اس کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خوشی اس بنا پر حاصل ہوئی ہے کہ ایک نعمت مجھے مل گئی, اور اس سے کوئی زیادہ غرض نہیں ہوتی ہے کہ منعم کون ہے, نعمت عطا کرنے والا کون ہے. اگرچہ کہ آپ سمجھ لیں تکلفاً اس کا ذکر کر لیں, لیکن اصل مطلب کس سے, غرض کس سے, نعمت سے. اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کی عظمت اور قدر و قیمت نعمت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, اور جو خوشی انسان کے نفس پر طاری ہوتی ہے وہ اس بنا پر کہ اس عظیم ہستی نے مجھے نعمت دیے جانے کے قابل سمجھا. تو اگر یہ والی کیفیت ہے کہ انسان کی توجہ نعمت سے کے بجائے منعم پر ہو, تو وہاں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ وَعَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مَشْكُورٌ, یعنی چاہے سختی ہو, چاہے تنگی ہو, چاہے خوشحالی ہو, چاہے پریشانی ہو, خدا ہر حال میں لائق شکریہ ہے. تو اگر توجہ منعم پر ہوگی تو سختی بھی جب آئے گی تو انسان کے اندر کون سی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لے. ٹھیک ہے, یہ ہے, یعنی کہ یہ فرق پڑ جائے گا کہ نعمت پر اگر آپ کا فوکس ہے تو نعمت پر فوکس ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, نعمت ہاتھ میں رہے گی تو شکریہ ادا ہوتا رہے گا, نعمت ہاتھ سے چلی جائے گی تو یا اداسی والی کیفیت طاری ہو جائے گی, ورنہ خدا نخواستہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ یہ شیطان دماغ میں یہ وسوسہ نہ پیدا کر دے کہ یہ خدا ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نعمت لے کے گیا ہے, اور خدا سے ناراضگی اور غضب والی کیفیت نفس میں نہ آ جائے. لیکن اگر توجہ منعم پر ہوگی تو دونوں حالتوں میں وہ نعمت عطا کرنے والا کون رہے گا, لائق شکریہ رہے گا. ٹھیک ہے, جیسے دعائے نور کا جملہ میں نے آپ کو سنایا کہ وَعَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مَشْكُورٌ.
جی, دیکھیں
سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر امتحان میں جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ بذات خود دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ اور مثال بنتی ہے. یعنی جیسے ابھی ہم مثال کے طور پر دیکھیں کہ جو ہمارے زندگیوں میں وقتاً فوقتاً مختلف فتنے جو برپا ہوتے ہیں, آزمائشات خدا کی طرف سے آتی ہیں, کہ اگر آپ کسی بھی مشکل موقع پر دیکھیں ایک انسان کو مضبوط محکم مصائب کے مقابلے میں, تو باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں, وہی آپ کے لیے ایک بہترین اسوہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, ایک رستہ بنتا ہے کہ نہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں, یعنی سختی کا مطلب یہ نہیں کہ خالی سختی میں انسان پیسو ہوتا ہے, بلکہ صبر کا جو مطلب ہوتا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کسی اچھے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ یقیناً دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. अगेंस्ट द टाइड। ठीक है, अच्छा तीसरी बात ये बयान करते हैं, ये बात समझ में आ गई, ये दो मकाम आते हैं, ये दो मेन पॉइंट्स हैं कि नेमत के हवाले से आपकी तवज्जो नेमत पर है या मुनइम पर है, और इस तवज्जो की बिना पर आपकी मारिफत भी बदल जाएगी, आपका हाल भी बदल जाएगा और आपका अमल भी बदल जाएगा बाद में आने वाला। ठीक, उसके बाद फरमाते हैं कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिसको नेमत मिली है वो उस नेमत को बादशाह से मजीद करीब होने के लिए इस्तेमाल करे, यानी वो ये सोचे कि ये जैसे जो बयान फरमाते हैं कि ये घोड़ा मुझे मिला है, अब मैं इस पर क्या हूंगा, मैं इस पर सवार हूंगा, बादशाह की खिदमत में जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि आपको कोई काम तो नहीं है, आपको कोई मसला तो नहीं हल कराना है, फिर मैं इसी घोड़े को इस्तेमाल करूंगा किस बात के लिए कि जो उसकी मर्जी के काम हैं, जो उसकी पसंदीदगी वाले उमूर हैं वो उससे अंजाम दूं। ठीक है, तो फरमाते हैं ये तीसरा दर्जा है कि जो इंसान नेमत हासिल करता है तो नेमत को सिर्फ इस नज़र से नहीं देखता कि नेमत देने वाले ने मुझ पर मेहरबानी की है, बल्कि वो इस लिहाज से नेमत को देखता है कि ये मेरे लिए बेहतरीन वसीला है नेमत देने वाले की कुर्बत हासिल करने का। तो मेरे लिए क्या ज्यादा इन्हें जो डिजायरेबल काम है क्या है कि जो नेमत मुझे मिली है मैं उसको उसकी कुर्बत के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूं। यानी अगर खुदा ने हमें हाथ पैर की नेमत दी है, बदन की कुव्वत दी है, वक्त दिया है, तो ये बात ठीक है कि इस नेमत के जरिए से बंदगान खुदा की खिदमत करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसकी अच्छाई में उनको शेयर करें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? अगर हमारी मारिफत कामिल है, बरतर दर्जे की है, तो इससे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि हम इस हाथ पैर को खुदा की खुशनूदी के कामों में सर्व करें। ठीक, वो भी है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि जो खुसूसन खुदा के लिए, जैसे इबादत है साल के तौर पर, कि यानी अगर आप देखें सूरह मुज़म्मिल के अंदर, जब मैंने कई दफा आप लोगों से कहा है कि अल्लाह ने रसूल खुदा को दस्तूरुल अमल दिया है, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दसर में इब्तिदाए बेसत में, यानी कि जब रिसालत का काम शुरू हुआ है तो कैसे क्या करना है, तो सबसे पहली चीज क्या कही है उनसे, रसूल से, कुम लैला इल्ला कलीला निस्फहु वन्क़ुस मिन्हु कलीलन, कि सबसे पहली जो बात कही है या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर जो मुखातिब किया है, तो पहली नसीहत क्या है, कुम लैल, रात का क़याम करो। जब आपको रसूल बना के भेजा जा रहा है तो सबसे पहला काम खुदा क्या कह रहा है, करो रात का क्याम करो, आधी रात या उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और फिर उसकी वजह भी बता रहा है खुदा कि इन्ना नाशअत लैल हिया अशद्दु वत्अन व अक्वा मुकीला, कि बेशक जो रात का उठना है वो जितनी भी खराबियां हैं तुम्हारे नफ्स में उनको पीस कर कुचल के सबको हमवार कर देता है, जितने भी कांटे उभरते हैं, जितनी भी खराबियां होती हैं ना, ये रात का क्याम, रात का उठना उन सबको बराबर कर देता है और अक्वा मुकीला, और बात को बिल्कुल सीधा रखता है। और फिर फरमाया कि इन्ना लका फिन नहार सबहन तवीला, कि बेशक दिन के वक्त जो है तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे करने की चीजें, जिम्मेदारियां, खास तौर से जो रिसालत की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर एक और चीज क्या फरमाई, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते, कि उसमें एक है ना तबत्तल इलैहि तब्तीला, है ना इसमें तबत्तल इलैहि तब्तीला, सूरह मुज़म्मिल में, मैं बिल्कुल तरतीब से नहीं पढ़ रहा हूं आगे पीछे आयतों में, तबत्तल, याद है एक इमरान भाई के घर की मजलिस से मैंने बतूल के बतला के माने बताए थे, याद है, जन में है, यानी जिस अरबी में अरबी की खूबी तो आपको पता है ना कि जो रूट वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं, फिर उसके साथ आप मुख्तलिफ हरूफ जोड़ते जाएं तो माना इन्हें उसी कॉन्टेक्स्ट में बदलता चला जाता है। कि जैसे बेते है बत्ता, ये किस सेंस में आता है? मुनक़ता होने के, डिटैच होने के सेंस में आता है। तो बतरा जो है वो डिटैच हो जाना है किस बिना पर? बदहाली की बिना पर। या जैसे नस्ल का मुनक़ता हो जाना, इन नशान का हुअल अबतर, कि तुम अपनी पिछली नस्ल से मुनक़ता हो जाओगे, बदहाल हो जाओगे। या कुरान में एक और जगह इस्तेमाल हुआ है बतका लयुबत्तकन्ना आज़ानल अनआम। बतका का मतलब ये होता है किसी चीज को फिजिकली कट ऑफ कर दें। यानी इस जुमले का क्या मतलब है कि ये लोग अपने अय्याम जाहिलियत की रसूमात के तौर पर कुछ जानवरों को जो मुकद्दस करार देना होता था तो क्या करते थे? उनके कान काट देते थे। लयुबत्तकन्ना आज़ानल अनआम व बतका। इस जगह पर है तबत्तल, तबत्तल इलैहि तबतीला। तो बतला का मायना ये होता है, ये भी बेते लाम मुनक़ता हो जाए, लेकिन कोई इंसान दूसरों से मुनक़ता हो जाए अपने मेयार की बुलंदी की बिना पर। तो इसीलिए इसी से बतूल है, कि बतूल यानी कि जो दूसरों से बुलंद है अपनी क्वालिटी की बुनियाद पर। तो खुदा ने रसूल को कहा कि तुम लोगों के दरमियान रहो और नहीं रहो, ठीक है? दोनों बातें, रहो अपने जिस्म के साथ, लेकिन जिस्म के साथ लोगों के दरमियान रहो, दिल तुम्हारा हमेशा खुदा के साथ रहे। तबत्तल, अब मैं इसकी तफसीर में नहीं जाता, वो मौजू बिल्कुल हो जाएगा, बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, तबत्तल इलैह तब्तीला। और उसके आगे क्या है? वहजुरहुम हजरन जमीला, इनके दरमियान भी रहो लेकिन इनसे महजूर भी रहो, जुदा भी रहो, लेकिन कौन सी जुदाई? हजर जमील, खूबसूरत। जमील यानी खूबसूरत, यानी खूबसूरत का मतलब है कि किसी को फील ना हो इस बात की कि आप उनसे जुदा हैं, मुनक़ता हैं, अलग हैं, लेकिन इस बात की पहले दिन से ही अल्लाह ने अपने रसूल को नसीहत कर दी थी कि दिल लोगों को नहीं देना है। अगर अपना दिल लोगों में छोड़ दिया ना तो फिर खत्म है मामला। तबत्तल इलैह तबतीला, यानी मुनक़ता हो खुदा की तरफ। तबतील का क्या मतलब होगा? आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदरजा, ग्रेजुअली। और वहजुरहुम हजरन जमीला, और इनसे महजूर रहो लेकिन हजर जमील, ठीक। ये सब खुदा ने अपने रसूल को तरीके बताए कि हाउ टू डू इट, हाउ टू लिव विद द पीपल। तो वो उसी बात की तरफ में आओ कि जब आप, जब खुदा कह रहा है कुमिल लैला इल्ला कलीलन, ये वो शुक्र है जो फकत खुदा ने अपने लिए मांगा है सबसे पहले। क्योंकि जो इंसान रात की तन्हाई में क़याम लैल करता है उसमें किसी दूसरे इंसान का कोई रोल नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। या जो सूरह बनी इसराइल की आयतें हैं कि वह क़ुरान अल-फ़ज्र, इन्ना क़ुरान अल-फ़ज्र काना मशहूदा, ये तमाम की तमाम। और उसके बाद उसमें एक और जुमला क्या है? असा रब्बुका अन यबअथका मक़ामन महमूदा, अगर तुमने ये रात का उठना और क़याम और फजर के कुरान को अपनी सीरत व सुन्नत बना लिया तो तुम्हारे लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा रब तुमको मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। तो अव्वल क्या है? इंसान की शुक्रगुजारी, इंसान का पूरा जितनी भी फोकस है वो किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। और फिर अल्लाह की वजह से बंदेगाने खुदा की खिदमत करें, जो बात मैं कई दफा आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दो पैरेलल चीजों का नाम नहीं है। जिस तरीके से कि विलायत रसूल और विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो विलायत खुदा के पैरेलल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, کہ ایک ولایت یہ ہے اور اس کے متوازی دوسری ولایت یہ چل رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ولایت معصوم ولایت خدا کی وجہ سے, ولایت معصوم ولایت خدا کی تجلی ہے, اور اگر تجلی سمجھ میں نہیں آتی تو ولایت خدا کی سیریز میں, نہ کہ پیرلل میں. ٹھیک, تو اسی طریقے سے حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ کے پیرلل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ چلو یہ نہیں کرو تو یہی کر لو, اسی سے ہی بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر بندوں کے پیچھے جاتا ہے تو اسے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے, الا یہ کہ وہ جاہل ہو اس مسئلے میں, پھر تو ایک بچت کی صورت نکل آتی ہے جہالت کی بنا پر. ورنہ کہیں گے ٹھیک ہے حقوق اللہ میں تو کوئی بات نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, اللہ تو معاف کر دے گا, یہ کر دے گا اور بندوں کی خدمت کر لو, یہ بالکل غلط ہے. یعنی حقوق العباد کی تعریفی یہی ہے کہ بندوں کی خدمت جو خدا کی وجہ سے کی جائے, وہ ہے حقوق العباد اور اس کی ادائیگی. ٹھیک ہے, تو یہ نعمت اور اس کا شکر سمجھ میں آ گیا. کہ نعمت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو بلند انسانوں کا درجہ ہے وہ کیا ہے, کہ وہ خالی نعمت لے کے یہ نہیں, اس پر نہیں خوشحال ہوتے کہ منعم نے, خدا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ نعمت دے دی, یا خدا کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کروں نعمت سے ہٹ کر نعمت دینے والے کی طرف, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اس سے قریب ہونے کے لیے, اس کی طرف بڑھنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے اسی حوالے سے آپ کو عرض کر دیا نا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے خالصتاً خدا کے لیے کرتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے قربتاً اللہ مخلوق خدا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اب اس کے بعد جو ایک بات اور آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ احادیث میں آپ کو سنا دوں. اس میں ایک حدیث بڑی اچھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 10 حسنات ہیں. حسنات کا بالکل سیدھا سادہ ترجمہ نیکیاں, لیکن نیکیاں اس کا کوئی بہت پراپر ترجمہ نہیں ہے. حسنات یعنی کہ سمجھ لیں خدا کی طرف سے 10 کوئی بہت اچھے شیئرز یا عمدہ کوئی تحفے. 10 حسنات ہیں, جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 حسنات ہیں, اور جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے 30 حسنات ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 10 20 30؟ پہلا تو یہ کہ حسنات کے معنی سمجھ لیں کہ حسنات کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے کتنے حسنات ہیں؟ 10. جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے 20, اور جو الحمدللہ کہے اس کے لیے 30. تو یہ حسنات کیا ہیں, پہلا تو یہ سمجھیں, اور پھر یہ 10 20 30 کیا مطلب ہوا؟
درجات ہیں.
حسنات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حسنات کس کے برابر ہے کہ ایک دفعہ میں نے زبان سے کہا الحمدللہ تو 30 حسنات مل گئے؟ یعنی یہ 30 کیا چیز ہیں؟ یہ 30 جیسا کہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ یہ 30 جو ہیں حسنات برابر ہیں اس معرفت کے کہ جو نعمت کی شناخت کے بارے میں آپ کے پاس موجود ہے. یعنی جو بھی نیکی ہے, نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ چاہے میں کسی چیز کی معرفت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں اور 30 حسنات میرے نامہ اعمال میں آ گئے, بلکہ حسنات کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی, یعنی جتنا بھی میری معرفت اور ایمان اور یقین کا درجہ ہے اس کے مطابق نیکی. سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ میں بنیادی طور سے کیا فرق ہے؟ کچھ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ تسبیحات اربعہ میں ہیں یہ.
ہاں,
پڑھتے بھی ہیں, لیکن سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟
ایک میں شروع میں تعریف ہے, پھر توحید ہے, پھر شکر گزاری.
یعنی سبحان اللہ کس چیز کو بیان کرتی ہے؟
کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس کی تعریف کی جائے,
قدوسیت.
قدوسیت, قدوسیت کا مطلب, قدوسیت کا مطلب ہے خدا کی پاکیزگی. ٹھیک ہے, خدا کی پاکیزگی کس چیز سے؟ ایک تو ناپاکی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور شرک ہو گیا, اور اصل سبحان اللہ کیا ہے یا تقدیس کیا ہے؟
اللہ کا اثر ہی سب سے
پاورفل. اصل تقدیس یہ ہے کہ خدا کے بارے میں جو بھی مخلوق جو سوچتی ہے خدا اس سے پاک ہے اور اس سے بالاتر ہے,
اور اس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے.
جی, یعنی کہ جس مخلوق کے, جس انسان کے دماغ میں, چاہے وہ بڑے سے بڑا مومن ہی کیوں نہ ہو, اور اگر آپ کو یاد ہے صرف ایک گروہ ہے جو اللہ کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے, وہ کون ہے؟ عباد مخلصین ہیں, جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, سوائے ان کے کوئی اللہ کی توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتا. یعنی جو بھی جتنا بڑا بھی عارف ہو, اگر وہ مخلص نہیں ہے, ایون مخلص بھی ہے, تو جو جس طریقے سے بھی خدا کی وہ تعریف بیان کرے گا وہ کیا ہوگا؟ خدا اس سے بالاتر ہے. یہ تقدیس حقیقی ہے, یہ سبحان اللہ کا معنی ہے. ٹھیک ہے, یہ توحید و تقدیس ہے جو تسبیح ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ ظاہر ہے کہ توحید ہے, اور تسبیح و تقدیس اور توحید کے بعد کس چیز کی باری آتی ہے؟ حمد کی باری آتی ہے. حمد آپ لوگوں کے ذہن میں کہ الحمد للہ حقیقتاً کیا ہے؟ یہ میں ویسے بتا تو چکا ہوں کئی دفعہ.
Literally it's not equivalent to sugar. Literally it's not equivalent to a sugar جو ہم اپنے ذہنوں میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر ادا کیا الحمدللہ کہہ کے. میرا, میں نے شاید کہیں پہ پڑھا تھا, سنا تھا کہ وہ جو لغوی معنی ہے اور جو حقیقت ہے وہ کچھ مختلف ہے.
تو حمد کے معنی میں کیا آتا ہے؟ یعنی حمد کیا سمجھتے ہیں آپ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ؟ تو یعنی الحمدللہ سے کیا مطلب ہے؟ لیکن حمد خود کیا چیز ہے؟
تعریف, تمام تعریف فور اللہ.
ٹھیک ہے, اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ لطائف ہیں اور یہ گہرائیاں ہیں قرآن کی, کہ تعریف کتنے سینس میں ہو سکتی ہے کسی کی؟ ایک تعریف اس بنا پہ ہو سکتی ہے کہ کسی میں کوئی اچھی صفت پائی جاتی ہے نا. یعنی مثال کے طور پر جب آپ پھول کی تعریف کرتے ہیں, خوشبو کی تعریف کرتے ہیں, آسمان, نائٹ اسکائی جو ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, تو یہ وہ تعریف ہے کہ جو ایک چیز کی ایک کوالٹی آپ کو متاثر کر رہی ہے, آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جب آپ تعریف کرتے ہیں مثال کے طور پر اچھے پیرنٹس کی, اچھے ٹیچر کی, مینٹور کی, تو یہ تعریف پھول کی تعریف یا آسمان کی تعریف جیسی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس تعریف میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے, وہ کیا؟ جذبہ تشکر. یعنی ماں باپ کی تعریف کیوں؟ یہ بہت اچھے پیرنٹس ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے, انہوں نے میری زندگی میں مجھے ایک اچھا لائق انسان بنایا. تشکر شامل ہے اس تعریف میں, صرف ان کی خوبی نہیں, تو خوبی پلس تشکر. اور اگر بعض اوقات, یعنی انسانوں میں ایسا کم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ اگر کوئی کہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر علامہ طباطبائی کی جو ریلیشن شپ تھی مرزا علی قاضی کے ساتھ, کہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ ان کی بدولت ہوں. ٹھیک ہے, بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے بارے میں ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں कि मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं। अगर ये नहीं होते या इनका हाथ मेरे सर पे नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन कौन सा जज्बा आ गया, ये खाली तशक्कुर नहीं है, बल्कि तशक्कुर किस जगह तक पहुंच गया है, परस्तिश तक पहुंच गया है। कि अगर, यानी आप कहें कि अगर मुझे इजाजत होती तो मैं इनको सजदा कर लेता। ठीक है, यानी कि बाज लोगों के बारे में, और ये चीज लोगों के लिए तो इतनी नहीं लेकिन खुदा के लिए 100% ट्रू है, कि अगर हम वाकईन खुदा की नेमतों को वो करें तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास खुदा के बारे में जो मेन इम्पैक्ट आता है वो ये कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है, मेरी जिंदगी। जैसे रसूल खुदा का वो जुमला क्या है कुरान में कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। तो जब आप हम्द करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, तो कितनी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। तारीफ, खुदा लायक तारीफ है क्योंकि तमाम सिफात हसना का मालिक है। खुदा लायक तशक्कुर है इसलिए कि हर नेमत उसकी तरफ है, और सिर्फ लायक शुक्रिया नहीं है बल्कि लायक परस्तिश है, क्योंकि हमारे पास नेमत अज अव्वल ता आखिर उसी की दी हुई है, जो कुछ भी है मैं उसी के। तो जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं ना तो क्या चीज बनती है, हम्द। तारीफ और तौसीफ, तशक्कुर और परस्तिश, ये तीन चीजें मिलकर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास तस्बीह है, तकदीस है, तौहीद है, तब आप इस काबिल होते हैं कि आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिसके पास ये तकदीस इलाही की और तौहीद इलाही की मारिफत नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने के भी काबिल नहीं है उसके पास। तो इस बिना पर जो कहा गया कि एक जुमला पर एक हदीस में कि बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि बेहतरीन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुक्र के हवाले से एक और बात, एक और बड़ी अहम चीज कि अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ रफा पढ़ें, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं का मुतालिया करें, तो आपको शुक्र खुदावंदी के हवाले से एक बड़ी अहम बात नजर आती है। वो क्या कि हम कुछ भी कर लें तेरा शुक्र अदा करने के काबिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि शुक्र अदा करने की तौफीक कहां से आई, उसके बाद शुक्र अदा करने के लिए जो आपके पास आलाद और अफजार और टूल और इक्विपमेंट और टाइम और सारी चीजें हैं वो कहां से आई। तो आपने इन्हें कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी मैं किसी नेमत का शुक्र अदा करता हूं तो ये शुक्र मुझ पर और कितनी नेमतों का शुक्र वाजिब कर देता है।
वो जो एक शेर है कि जान दी थी उसी की थी गालिब
हम ये है कि हक अदा ना हुआ। तो इसमें फिर यानी इसका मतलब क्या है कि फिर शुक्र क्या करें, कोई शुक्र है? तो इसमें एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, उन्होंने खुदा से मुनाजात की और कहा कि या इलाही आदम को तूने अपने हाथों से पैदा किया, ये कुरान की आयत है खलक तो बे यदई, कि आदम को तूने अपने हाथों से खल किया। हाथों का मतलब ये हाथ फिजिकल हाथ नहीं है बल्कि दस्ते कुदरत खुदा। उसको उनको अपनी बहिश्त में जगह दी, अपनी कनीज हव्वा का उनसे अक्त किया खुद। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि आदम और हव्वा का अक्त कहाँ से हुआ, वो भी ऊपर से हुआ। उस वक्त तो कोई मौलाना साहब नहीं थे जो अक्त पढ़ाते, तो आदम और हव्वा का जो अक्त है वो तूने खुद किया, यानी ये फजीलत है। ठीक है, वो किस तरीके से तेरी इन बुजुर्ग नेमतों का शुक्र उन्होंने कैसे अदा किया, कि ये नेमतें जो आदम और हव्वा पर हैं, ये एक्सक्लूसिव नेमतें जो किसी दूसरे इंसान को नहीं मिली हैं। अब आप देखें कि वाकई नबी और मासूम की नजर क्या होती है। हमने कभी ही नहीं सोचा अपनी जिंदगी में कि एक्सक्लूसिव नेमतें हैं आदम और हव्वा के लिए, कि जिसे खुदा ने, कोई और शख्स नहीं है जिसके बारे में खुदा ने कहा कि खलक तो बेयदई, जिसको मैंने अपने दो हाथों से बनाया। कोई और इंसान नहीं है कि जिसके लिए, जिसकी जौजा को खुदा ने खुद खल्क किया हो और उसका खुद अक्त किया उसे। कहें कि इतनी बड़ी बड़ी नेमतों का आदम और हव्वा ने कैसे शुक्र अदा किया, मुझे बता। तो खुदा ने फरमाया कि उन्हें एक बात, उन्होंने इस बात की मारिफत हासिल की कि हर चीज, हर नेमत मेरी तरफ से। और ये मारिफत और दानाई जो है, यही हकीकतन शुक्र है। यानी इस
हमारा बिलीफ जो है वो
ही इस ये मारिफत, ये दानाई, ये अकल समझना, मारिफत के ये जो कुछ भी मेरे पास है ये सब किसका है? सब माले खुदा है, सब नेमत इलाही है। तो खुदा फरमा रहे हैं कि तुम अपनी जबान से मेरा शुक्र नहीं अदा कर सकते। दुरुस्त है, अगर तुम बैठ के सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो, हक शुक्र अदा नहीं होता। हक शुक्र कैसे अदा होता है? कि तुम मारिफत हासिल करो और उस मारिफत के बाद तुम्हारा कल्ब मेरी बारगाह में झुक जाए कि वही मुनअम हकीकी है, वही मालिक नेमत है। यही असल शुक्र है, न कि तुम किसी अमल के जरिए से मेरा हक शुक्र अदा कर सकते हो। कोई काम करके हक शुक्र अदा नहीं हो सकता। ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमल पे, कि पहली चीज होती है मारिफत। मारिफत में हमने देख लिया कि शुक्र की मारिफत में क्या चीज आएगी? तस्बीह भी आ जाएगी, तकदीस भी आ जाएगी, और उसके बाद तौहीद भी आ जाएगी, फिर आप हम्द तक पहुंचेंगे जो हकीकतन शुक्र है। हाल वाली कैफियत में हमने देख लिया कि हाल अगर कोई यानी बिल्कुल ही हम जैसा इंसान है, नॉर्मल था, तो वो तो खाली नेमत को पाके उसी में ही गुम हो जाएगा। वरना पहली मंजिल क्या है हाल तारीयों ने की, कि अगर खुशी है तो ये खुशी आपको नेमत देने वाले की तरफ मुतवज्जे कराए, न कि नेमत पे रोक दे। और उससे आगे बढ़कर मामला क्या है कि आप उस नेमत के पाने वाले, देने वाले की शनाख्त हासिल करके उस नेमत को उसके तकर्रुब में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब अमल की जब बारी आई तो अमल के बारे में फरमाते हैं कि अमल इंसान का कितने तरीकों से होता है। अमल इंसान का, कुछ अमल तो इसमें शामिल भी हो गए। आप अगर कोई अमल अंजाम देते हैं तो अमल आप कितने तरीकों से अंजाम दे सकते हैं, कितने रस्तों से अंजाम दे सकते हैं?
अपने आज़ा जवारे से अमल कर सकते हैं, अपनी नियत से अमल कर सकते हैं, अच्छी इंटेंशन से भी अमल कर सकते हैं।
ठीक है, यानी आपके जहन में ये बात है। मैं खास तौर से जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए ये बात, इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम अमल की बात करते हैं ना, तो अमल से हमारी तवज्जो इस तरफ जाती है, हाथ पैर हिलाना फकत हाथ, बल्कि इवन हाथ पैर हिलाने वाला जो अमल है ना, ये अमाल में सबसे नीचे का दर्जा रखता है। इसीलिए आप देखें कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेजेस होती हैं, हायर रैंक्स होते हैं जॉब में, हाई कैडर्स होते हैं, वो किसको होते हैं? हाथ पैर हिलाने वालों के होते हैं। नहीं ना, ठीक है ना, नहीं उनकी तो इसका मतलब सबको पता है कि असल अमल जो कीमती अमल होता है वो किसका होता है? दिमाग का होता है, दिल का होता है, कल्ब का होता है। ठीक है, अगर शुक्र के हवाले से हम अमल कल्ब का जायजा लें, अमल कल्ब को देखें, कल्बी अमल को देखें, तो क्या पॉसिबिलिटी है आपका कल्ब क्या अमल करे किसी नेमत के शुक्र के हवाले से? जी खुशू हो और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात बिल्कुल ठीक है, खुशू है, खुजू है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। دیکھیں جب نعمت ملتی ہے انسان کو تو اس نعمت کے ملنے کے بعد ایک جنرل ٹینڈنسی کیا ڈیولپ ہوتی ہے؟ ریاکاری والی بات آتی ہے نا کہ میں اس نعمت کو شو آف کروں، لوگ دیکھیں، تعریف کریں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اور جو بدنصیبی سے شاید ہم لوگوں میں یہ چیز ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا اس وقت سمجھتے ہیں جب کوئی دوسرا ہمارے سامنے چھوٹا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم میں سے ہماری جنرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ میں اپنی خوبی کی بنا پر اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہتا، بلکہ مجھے اپنی بڑائی کا صحیح معنوں میں احساس، جو فخر میرے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دوسرے میرے سامنے چھوٹے ہو جائیں. یعنی میں کب اپنے کو عالم سمجھ کے اپنا کالر کھڑا کروں گا؟ جب مجھے پتا چلے کہ جی آپ میرے مقابلے میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو جو نعمت کے حوالے سے جس چیز کے بارے میں دل کا جو خصوصی عمل ہے وہ یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد کسی کے لیے بھی دل میں بدخواہی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی خشیت ہو، خضوع ہو خدا کی بارگاہ میں، لیکن کسی کے لیے بھی کوئی برا خیال نہ پیدا ہو نعمت ملنے کے بعد. نعمت ظاہری بھی ہو سکتی ہے، نعمت باطنی بھی ہو سکتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ زندگی میں سب سے بڑی نعمت جو خدا کسی کو عطا کرتا ہے وہ علم و معرفت ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جتنے فضائل آپ نہج البلاغہ میں دیکھ لیں علم کے بیان کیے، کسی بھی چیز کے لیے بیان نہیں کیے. اور ایک جملہ تو آپ کا عجیب و غریب جملہ ہے کہ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے ٹائم پر گفتگو کی تھی کہ دہر جو ہے وہ دنیا کے ٹائم کو نہیں کہتے ہیں، دہر آخرت کا ٹائم ہے. یعنی علماء باقی ہیں جب تک آخرت کا وقت باقی ہے. العلماء باقون ما بقی الدہر، اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے کسی کی؟ لیکن یہی نعمت انسان کو سب سے پہلے کیا بناتی ہے؟ ریاکار اور متکبر بناتی ہے، بدخواہ بناتی ہے. یعنی بدخواہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اگر میرے سامنے مجھ سے زیادہ اچھی کوئی علمی بات بیان کر دیں گے میں آپ کے لیے برا چاہنا شروع ہو جاؤں گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو نعمت کے حوالے سے خضوع و خشوع کے علاوہ جو ایک بہت بڑا عمل قلبی ہے وہ کیا؟ کہ کسی بھی بندے خدا کے لیے، کسی بھی دوسرے انسان کے لیے بدخواہی نہ پیدا ہونے پائے، اس قسم کی فکر اور جذبہ دل میں نہ پیدا ہونے پائے. اس کے بعد دل کے علاوہ اور عمل کس سے ہوتا ہے؟ قلب اور عقل کے علاوہ عمل کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی ایکسپریشن سے. ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ کی زبان کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، آپ کے جسچرز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی زبان اور آپ کے تمام جسچرز کس بات کا کو شو کریں، ایکسپریس کریں کہ ہاں واقعاً آپ اس نعمت کے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، اور شکر گزاری میں ہمیشہ کس بات کو کیا رکھیے گا کہ شکر گزاری کے لیے کیا لازمی ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال اور نعمت کے فوائد اور ثمرات اور اس کے پھلوں میں بندگان خدا کو شریک کرنا، تب نعمت صحیح اس کا شکر ادا ہو رہا ہے. یہ زبان سے الحمدللہ کہنے سے شکر نہیں ادا ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. وہ اعضاء و جوارح سے عمل کیا ہونے چاہیے؟ کہ نعمت ہمیشہ جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اصل جو بندہ نعمت کو ریسیو کرنے والا ہے اصل میں اس کا کمال کیا ہے؟ کہ نعمت کو اپنی ملکیت نہ جانے. جو حدیث و عنوان بصری میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو بھی مال تمہارے ہاتھ میں اس کا مالک اپنے کو نہیں سمجھنا، بلکہ کیا سمجھو؟ تم امانت دار ہو اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جو صحیح جگہ اس کے اصل مالک نے جو اس کو صحیح جگہ مقرر کی ہے ان سب سب جگہوں پہ ڈیلیور کرتے جاؤ بس, اس سے زیادہ کچھ جی. اولاد کے لیے بھی کہ اولاد کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اچھے انسان انسانی معاشرے کے حوالے کریں, یہ اولاد کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے جس کو حتی الامکان ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو نعمت کے حوالے سے چیزیں سمجھ میں آ گئیں, باتیں زیادہ اسکیٹرڈ تو نہیں ہو گئیں, ملٹی ڈائمینشنل تو نہیں ہو گئیں. ٹھیک ہے نا, اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ میرے حساب سے ہے آج کی گفتگو کا وہ یہی ہے کہ اگر فوکس نعمت پر رہے گا نتیجے کچھ اور نکلیں گے, منعم پر رہے گا نتیجے بالکل کچھ اور ہو جائیں گے. منعم یعنی نعمت دینے والا, نعمت عطا کرنے والا, انعام کرنے والا, گیور, پرووائڈر. جی کوئی سوال؟ جی نہیں, بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا ہے مختلف طریقوں سے, الحمدللہ کہہ کے یا کوئی عمل کر کے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شکر کا حق ادا ہو گیا, اصل سوال یہ ہے. تو شکر کا حق ادا ہونے کے لیے جو خدا کہہ رہا ہے کہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس بات کی معرفت ہو صحیح کہ نعمت دینے والا فقط وہی ہے اور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تمہارا دل خدا کی بارگاہ میں جھک جائے, اصل شکریہ یعنی شکر کا حق اس سے ادا ہوتا ہے. جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی کہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں, لیکن جب ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم پر مزید شکر واجب کر دیتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے مال خرچ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے مال خرچ کیا بطور تشکر, لیکن مال خرچ کرنے کی جو توفیق آپ کو ملی اس نے آپ پر ایک اور شکر واجب کر دیا, تو شکر کا حق تو نہیں ادا ہوا خرچ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی شکر کا ٹھیک ہے, آپ نے شکر کے ایکسپریشن کے طور پر ایک کام کیا, لیکن اس کام نے اس عمل نے آپ پر ایک اور شکر کو لاگو کر دیا, تو حق تو نہیں ادا ہوا. تو خدا نے ہم کو یہ ترکیب بتائی کہ حق کیسے ادا ہوگا, جب تم اس بات کو سمجھو گے کہ جو نعمت ہے فقط اور فقط اس کی طرف سے, لا شریک لہ, کوئی اس نعمت کے عطا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا, ٹھیک, اور پھر مخلصانہ تمہارے دل اس کی بارگاہ میں خشیت کے لیے جھک جائیں. اگر یہ کیفیت تم پر طاری ہوتی ہے تو یہ نعمت کے شکر کا حق ان وے ادا ہوتا ہے. تو بات شکرت کا حق ادا کرنے کی ہو رہی ہے.
پیار اور توفیق کو کیسے
توفیق کا مطلب جو لٹرل میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, وفاقا کا مطلب ہوتا ہے آسانی پیدا کر دینا. توفیق عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک رستہ جو آپ کے لیے مشکل ہے اس مشکل رستے کو آسان بنا دیا جائے. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کام کی توفیق دی, تو یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کام کرنا اوریجنلی آپ اختیار والی اس سے ملا لیں کہ میرے اختیار کے لیے یہ کام مشکل تھا لیکن خدا نے میرے لیے اس کو آسان کر دیا, یعنی مجھے اس کی توفیق عنایت کر دی. اور آسان کرنے کے حوالے سے قرآن کریم کے دو بڑے انٹرسٹنگ وہ ہیں, بتائیں کیا؟ ایک تو نیسرک للیسرا ہے اور حضرت موسیٰ والا کیا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یعنی ایک یہ ہے یسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. اور رسول خدا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور رسول خدا کے لیے سورۃ الاعلیٰ میں ہے وَنُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرَى، ہم نے تجھ کو آسانی کے لیے آسان کر دیا. بہت عجیب جملہ ہے سورۃ الاعلیٰ میں، وَنُیَسِّرُکَ، ہم نے تجھ کو یسر کر دیا، آسان کر دیا. تجھ کو آسان کر دیے گا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بڑے ہی بہت ہی لطیف کنسیپٹ ہے قرآن کا.
اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ
دیکھیں حقیقتاً سختی اندر سے آتی ہے، ٹھیک ہے. حقیقی یعنی ایک یہ ہے کہ کام سخت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یسر لی امری، میرے لیے کس کو آسان کر دے؟ کام آسان کر دے، یعنی کام کی سختی کو آسان کر دے. لیکن رسول خدا کے لیے کیا کہ ہم نے تم کو آسان کر دیا. بہت عجیب تعبیر ہے. یعنی تمہارے اندر اگر کوئی بھی، جیسے ہے نا کہ اصل رکاوٹ کے ایک، ٹھیک ہے خدا نے میرے لیے ایک چیز کو کرنا ہے، کام کو کرنا مشکل تھا، اس کام کو خدا نیچے لے آیا اس کی سختی کو، لیکن اس سے انفیکٹ میرا اتنا معیار نہیں بلند ہوا. لیکن خدا کہہ رہا ہے کام تو جو ہے ہم نے آپ کو آسان کر دیا، کام تو ہوا ہی یسر. نویسرو کا للیسرا، وہ تو ہوا ہی عسر سے یسر، لیکن اصل یسر کہاں پیدا ہوئی؟ آپ کے اندر. ٹھیک، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو